خوش آمدید ناظرین، پروگرام مہمان خدا میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہماری گفتگو چل رہی ہے ماہ مبارک اور نظم و ضبط. چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف. جی قبلہ، آپ نے بہت اچھے طریقے سے بتایا کہ نظم کیا ہے اور بے نظمی کیا ہے، اور آپ نے مثال بھی دی جو ہماری عام زندگی کے اندر ہے. اب میں چاہوں گا کہ آیات اور روایات کی روشنی میں ہم نظم و ضبط کو کس طرح بیان کر سکتے ہیں.
قرآن کریم میں مختلف آیات ہیں جو اس بات کو بیان کر رہی ہیں کہ پروردگار نے ہر شے کو منظم طور پر رکھا ہے. انا کل شئین خلقناہ بقدر، ہر شے کو ہم نے اس کی مقدار میں خلق کیا، منظم طور پر ہے. پھر پروردگار نے قد جعل اللہ لکل شئین قدرا، یہ مختلف اس طرح کی آیات آپ کو مل سکتی ہیں. الشمس والقمر بحسبان، یہ ساری چیزیں منظم طور پر اپنے اپنے کاموں کو انجام دے رہی ہیں. اب آپ اگر یہ دیکھنا چاہیں کہ روایات اور احادیث میں ہمیں اگر ایک منظم زندگی گزارنی ہے تو کس طرح سے کیا لائحہ عمل پیش کیا گیا ہے، کیا راستہ ہمیں دکھایا گیا ہے کہ ہم کیا کریں، ہمیں کون سی وہ کی دی گئی ہے کہ جو کی اگر ہم لے لیتے ہیں تو اپنی زندگی کو ہم منظم طور پر آگے بڑھا سکتے ہیں. تو مختلف روایات اور احادیث ہیں، اس میں سے میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا ناظرین کی خدمت میں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی معروف حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو اس طرح سے تقسیم کریں کہ ایک حصہ اس کا عبادت میں صرف ہو، دوسرا حصہ اس کا معیشت میں صرف ہو، اقتصاد میں، یعنی گھر کے لیے وہ روزی روٹی کا انتظام کر رہا ہے، روٹی کا انتظام کر رہا ہے تو ظاہر ہے اس کو باہر نکلنا پڑے گا، خدمت کرنا پڑے گی، اقتصادی فعالیت کرنا پڑے گی، معیشت کے لیے دوڑ بھاگ کرنا پڑے گی، اس کے لیے صرف کریں. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تیسرا حصہ انسان معاشرت میں، لوگوں سے میل جول میں، میل ملاپ میں، اٹھنے بیٹھنے میں، دوستوں کے یہاں آمد و رفت میں، رشتہ داروں سے ملنے میں، اس میں صرف کرے. اور پھر آخری چوتھا حصہ تفریح میں. یعنی اگر ہم اپنی زندگی کو ان چار اصولوں کے تحت لے کے آئیں کہ جن میں ہمارا ایک حصہ زندگی کا، ایک دن گویا ہر دن اس طرح سے ہم اس کو مرتب کریں، ڈیوائڈ کریں کہ ہر دن کی تقسیم یہ ہو کہ کچھ حصہ اس دن کا عبادت میں صرف ہو ہمارا، کچھ حصہ اس دن میں اقتصادی فعالیت، اس میں معیشت کے لیے ہم دوڑ بھاگ کر رہے ہیں وہ ہو، اور کچھ حصہ وہ ہو کہ جس میں ہم دوستوں سے ملنے ہیں، احباب سے ملنے ہیں، رشتہ داروں سے ملنے ہیں، ان کی احوال پرسی کر رہے ہیں، اور پھر کچھ حصہ وہ ہو جو تفریح کے لیے ہے. تو یہ ایک انسان کی ایسی زندگی ہوگی کہ جو منظم زندگی ہوگی اور بامقصد زندگی ہوگی، جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کے فرمودات اور ان کے ارشادات کی روشنی میں اگر اپنی زندگی کو لیں اور وہ اس کی روشنی میں زندگی کو گزاریں تو زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہمارا بے مقصد نہیں ہوگا. یعنی ہر زندگی کے مرحلے میں ایک مقصد ہوگا. مختلف روایات ہیں اس سلسلے میں، مختلف احادیث ہیں. یعنی اگر انسان اسٹارٹ کرنا چاہے کہ کہاں سے کرے تو سب سے پہلی منزل یہ ہے کہ تدبر کرے، فکر کرے کہ اسے اپنی زندگی کا آغاز کہاں سے کرنا ہے. یعنی اگر صبح ہوئی تو صبح اٹھ کے سب سے پہلے ایک دم جانوروں کی طرح اٹھ کے چلنا دے بس کام کرنے کے لیے، کہ مثال دی جاتی ہے کہ حمار کی مثال کیا ہے، گدھے کی مثال، کہ اس کے اوپر آپ وزن لاد دیں تو وہ چلنا شروع کر دیتا ہے، اسے نہیں پتا کہاں جانا ہے، بس وزن لاد دیا جائے. ایسا نہ ہو آج کا انسانی سماج، ایسا نہ ہو جائے کہ بس صبح اٹھے اس کو بس چلنا ہے، ایک کام کرنا ہے. نہیں، کام کرنے سے پہلے سوچے کہ اس کو کام کیا کرنا ہے. جب انسان تدبیر کرے گا، سوچے گا، سمجھے گا، آگے بڑھے گا تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ التدبیر قبل الفعل یؤمن الندم. یعنی انسان اگر ایک کام سے پہلے کوئی تدبیر کرتا ہے، سوچتا ہے، تو یہ انسان کو ندامت سے بچاتی ہے. یومن بچاتی ہے، مامن ہے، پناہ گاہ ہے. یہی تدبیر کرنا انسان کا، یہی سوچنا، پلاننگ کرنا، مینیج مسائل کو کرنے کے لیے سوچنا کہ کیسے ہم دن بھر کے امور کو مرتب کریں.
پلاننگ کرنا خود نظم کی طرح،
خود یہ نظم کی دلیل ہے، یہ انسان کو بچاتا ہے. اور پھر حدیث میں ہے کہ یہ تمہارے جو زندگی جو تم گزار رہے ہو، یہ تمہارا جو تمہاری جو عمر ہے، یہ جو گزرتے ہوئے اس کے لمحات ہیں، یہ تمہاری عمر کا ایک حصہ ہے، گزر رہا ہے یہ سب. اب اس کو اس طرح سے استعمال میں لے کے آؤ کہ مفید راستے میں یہ سب گزرے، صحیح راہ میں گزرے. لہٰذا آپ دیکھیں کہ امام علی علیہ السلام، امیر المومنین، آخر وقت میں اس نظم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. آخر وقت میں جو آپ کی وصیت ہے معروف، اوسی کما، یعنی اپنے بچوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، بے تقوی اللہ و بے نظم امرکما، کہ تقوی الہی کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں اور اپنے امور میں نظم کی طرف، بہت ساری چیزیں تھیں امام علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف اشارہ کر سکتے تھے، کما ان کے امام نے اشارہ کیا بھی ہے، لیکن یہاں پر جس اہم چیز کی طرف متوجہ کرنے ہیں وہ یہ ہے کہ تقوی الہی ہو اور نظم ہو.
نظم ہو جی. گفتگو انشاءاللہ ہم جاری رکھتے ہیں اپنی. جی ناظرین، ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ کس طرح آیت روایت ہمیں نظم و ضبط کی طرف دعوت دیتے ہیں. لیتے ہیں ایک وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا.
ورزش کرنے والے روزے داروں کے لیے کچھ اہم مشورے. بے شک علم طب میں مختلف قسم کی جسمانی اور روحانی بیماریوں کے علاج میں کھانے پینے سے پرہیز کا معجزانہ کردار ثابت ہو چکا ہے. بہت سی بیماریوں کا سبب شکم پروری اور مختلف قسم کی غذاؤں کا استعمال ہے. بہت سی نفسیاتی بیماریوں کا سرچشمہ انسان کا پیٹ ہے، اور روزہ کھانے پینے کو محدود کر کے ایک طرف ہاضمے کو تقویت بخشتا ہے اور دوسری طرف انسان کے افکار کو قابو میں کر کے گناہ سے بچاتا ہے. ورزش کرنے والے روزے داروں کے لیے کچھ اہم تجاویز اس طرح سے ہیں: سحری اور افطاری کے بعد کے لمحات طالب علم کے مطالعے کے لیے نہایت مناسب ہیں. ایک ورزش کرنے والے کو رمضان میں عام لوگوں کی نسبت زیادہ پروٹین اور شوگر کی ضرورت ہے، لہٰذا افطار کے 3 گھنٹے بعد ورزش کو شروع کیا جائے تاکہ استعمال کی گئی خوراک ٹھیک طریقے سے ہضم ہو جائے. کھانا کھانے اور ورزش کرنے کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے تاکہ خون کی گردش مکمل طور پر بدن کی تمام رگوں میں ہو سکے. ماہ رمضان میں ہلکی پھلکی ورزش ہونا چاہیے، اس لیے کہ ورزش کے دوران بدن سے کافی مقدار میں نمک اور پانی خرچ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے شدید کمزوری کا احساس ہو سکتا ہے. ورزش کرنے والے کو سحر تک کافی مقدار میں مایعات کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ ان کے بدن میں پانی کی ضروریات پوری ہو سکیں. افطار میں ورزش کرنے والوں کے لیے خرما، سوپ، سبزیاں اور دودھ بہت مفید ہے. اگر ورزش کرنے والا افطار کے بعد سخت ورزش یا مقابلہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے افطار میں گوشت، انڈے کی زردی اور مچھلی کا استعمال کرنا چاہیے. زیادہ مایعات کا استعمال بھی ورزش سے پہلے مناسب نہیں ہے.
خوش آمدید ناظرین، پروگرام مہمان خدا میں نصرت عباس کم اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ہماری گفتگو چل رہی ہے ماہ مبارک اور انسان کی زندگی میں نظم و ضبط. چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف. جی قبلہ، آپ نے آیات روایت کی روشنی میں بھی نظم و ضبط کو بیان کیا. میں چاہوں گا کہ ابھی ماہ مبارک مہینہ جو ہے، یہ کس طرح انسان کی زندگی میں نظم و ضبط کو لے کر آتا ہے یا نظم و ضبط کی طرف دعوت دیتا ہے؟
جی، یہ جتنی بھی چیزیں ہم نے بیان کی روایت اور احادیث کی روشنی میں کہ نظم کی کیا اہمیت ہے، اس کی اگر تجلی کہیں نظر آتی ہے تو یہ ماہ مبارک رمضان ہے. اس میں دیکھیں کہ پروردگار نے اگر انسان کی زندگی کو چاہا ہے کہ بامقصد زندگی ہو تو اس کے لیے ایک ایسا پیریڈ فراہم کیا ہے کہ ہم تمہیں عملاً دکھا سکتے ہیں کہ کیسے تم یہ اپنی زندگی کو منظم کر سکتے ہو. اب آپ دیکھیں کہ ایک وقت میں اٹھنا ہے، اور اس ایک وقت جو معین وقت ہے اس سے اگر چند سیکنڈ بھی ادھر ادھر ہو گئے اور آپ نے مثلاً اس کے بعد جو افطار یعنی سحری کا جو آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے، اس کے بعد آپ نے ایک لقمہ، ایک ذرہ بھی آپ نے کھا لیا، تو آپ دیکھیں کہ آپ پوچھیں روزہ آپ کا نہیں ہے. اور اسی طرح سے غروب اور افطار کے وقت آنے سے پہلے آپ نے ایک منٹ، آدھا منٹ پہلے بھی اگر ایک چھوٹی سی چیز بھی اگر کھا لی جو روزے کو توڑنے کا سبب ہے، تو آپ کا روزہ نہیں ہے. یعنی بالکل منظم کہاں سے شروع ہو رہا ہے، کہاں پر ختم ہو رہا ہے، اور اس تمام ابتدا سے لے کے انتہا تک پروردگار نے معیار کو اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے کہ تم نے جب اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیا اور جب تم ہماری مہمانی پر آ گئے، ہمارے دسترخوان پر آ گئے، تو اب دیکھو کہ کس طرح سے ہم تمہارے ساتھ، کس طرح سے ہم لطف کرتے ہیں، کس طرح سے کرم کرتے ہیں، کہ ایک روحانی اور ایک معنوی فضا کا تمہیں احساس ہوگا کہ خود تمہارا وجود نہیں چاہے گا کہ تم گناہوں کی طرف جاؤ. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ نظم کی ایک صورت ہے کہ کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض، کہ کھاؤ پیو. یہ کھانے پینے کے لیے پروردگار نے کہا ہے، یہاں تک کہ وہ سفیدی ظاہر ہو جائے، اور اس کو مراحل کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے. لیکن تمہارا روزہ جو تم روزہ رکھ رہے ہو اس روزے کے اندر مختلف حالات ہیں جو اس ایک عبادت کو باطل کر دیں گے، یہ تمام حالات سے تمہیں پرہیز کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ ان تمام چیزوں کو تم انجام دو لہذا تمہارا روزہ باطل ہو جائے۔ اب یہاں پر وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو روزمرہ کی ہیں، جو حلال ہیں اور جن کو تم کر سکتے ہو، لیکن وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے، تمہیں نہیں کرنا ہے۔ تو پروردگار یہ دکھا رہا ہے کہ پروردگار کے لیے اگر تم کوئی عمل انجام دے رہے ہو تو پروردگار تمہارا اتنا مددگار ہے، تمہارا اتنا ناصر ہے جب اس کی راہ میں تم قدم اٹھا رہے ہو کہ تمہیں ایک ایسی منزل پر لے کے آئے گا کہ وہ ساری چیزیں جو بہت سخت ہیں تمہارے لیے، عام طور پر بہت سخت ہیں، عام طور پر جو تمہارے لیے، وہ سب کچھ آسان ہو جائیں گی۔ اسی لیے بہت ہی شیریں یہاں پر ایک بات ہے کہ پروردگار نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم اس انداز سے جو خطاب کیا ہے، تو رمضان اور ماہ مبارک کے روزوں کے لیے بیان کیا جاتا ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ روزے ہیں جو انبیاء پر واجب تھے پہلے اور اب امت پیغمبر پر واجب ہوئے، لیکن پروردگار نے اس کو اس انداز سے نظم کے ساتھ میں بیان کیا کہ اس سے پہلے بھی امتوں پر واجب تھے اور اب یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، تم پر بھی واجب ہے۔ اور خطاب کیا یا ایھا الذین آمنو کہ صاحب تفسیر نور الثقلین فرماتے ہیں کہ یہ یا ایھا الذین آمنو کا خطاب گویا لذت اتنی اس کے اندر ہے کہ ہم روزے کی سختیوں کو فراموش کر جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ روزے کے اندر کوئی سختی بھی ہے، کوئی مشکل بھی ہے۔
یعنی تو خود یعنی کہ خود روزہ خود اپنے اول سے لے کے آخر تک نظم ہے، پھر اس کے اپنے اندر درمیان میں بھی جو سب ہے قرآن کی تلاوت کرنا، اپنے آپ کو جو ذکر میں مشغول رکھنا اور پھر مسجد کے اندر جانا، یہ ساری چیزیں بھی خود بخود انسان کو ایک نظم کی طرف
ایک نظم کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ لہذا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے دیکھا کہ ایک انسان ڈسپلن کے ساتھ آ جا رہا ہے، اٹھ بیٹھ رہا ہے کلاس میں، آپ اگر اسکول میں ہیں تو آپ اس بچے کو پھر انعام دیتے ہیں کہ بھائی یہ اس کا ڈسپلن بہت اچھا تھا۔ پروردگار نے اس ماہ مبارک رمضان میں ایک پروگرام ہمارے حوالے کیا، اس پروگرام کے بعد پھر پروردگار نے ایسا اہتمام کیا کہ ہم جو پروگرام تمہیں دے رہے ہیں اس پروگرام میں تمہیں آنا ہے ہمارے دسترخوان پر، پھر ہم تمہیں خود لے کے چلیں گے معنویت کی سیر
کو جاری رکھتے ہیں۔ جی ناظرین، ہماری گفتگو چل رہی ہے ماہ مبارک اور انسان کی زندگی میں نظم و ضبط، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج ہماری گفتگو اس بارے میں ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو روزے دار کے لیے مکروہ ہیں۔ مکروہ کے معنی یہ ہیں کہ اگر روزے دار ان چیزوں کو روزے کی حالت میں استعمال کرے گا تو اس کے روزے کا ثواب کم ہو جائے گا۔ مثلاً اس کے روزے کا ثواب 100 میں 90% تھا، مثلاً جیسے امتحان ہوتا ہے، کبھی ہم کو 80% نمبر ملتے ہیں، کبھی 60% اور کبھی ہم فیل ہو جاتے ہیں۔ تو مکروہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے ثواب کو کم کر دیتی ہے۔ روزے کا ثواب 80%، 100%، 90% ملنا تھا، لیکن ہم نے فعل مکروہ جتنا انجام دیا ہے اسی اعتبار سے ہمارا ثواب کم ہوتا چلا جائے گا۔ علماء کرام نے 10 چیزیں بیان کی ہیں جو روزے دار کے لیے مکروہ ہیں، یعنی اگر روزے کی حالت میں ان کو انجام دیا گیا تو انسان کے روزے کا ثواب کم ہو جائے گا، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روزہ باطل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، جس طریقے سے کبھی ہم امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز ہے آنکھ یا کان میں دوا ڈالنا یا آنکھ میں سرما لگانا۔ ہر سرما لگانا یا ہر دوا ڈالنا نہیں، بلکہ جب کہ اس دوا کا ذائقہ حلق تک پہنچ رہا ہے تو اس صورت میں آنکھ میں دوا کا ڈالنا یا سرمے کا ذائقہ حلق تک پہنچ رہا ہے تو اس صورت میں سرمے کا لگانا انسان کے لیے روزے کی حالت میں مکروہ ہے۔ دوسری چیز، ہر وہ کام انجام دینا جس کی وجہ سے انسان کے بدن میں زوف پیدا ہوتا ہے۔ مثلا ماہ رمضان میں ہم اٹھے اور صبح سویرے اٹھ کے 100 मीटर के मैदान में 1000 राउंड हमने लगा लिया। अब हमें प्यास की शिद्दत महसूस होने लगी, उसकी वजह से ज़ोफ़ महसूस होने लगा। तो सब मिला के हर वो चीज़ जो ज़ोफ़ का सबब बने, हर वो चीज़ जो कमज़ोरी का सबब बने, वो हालत सौम में मकरूह है। नंबर 3, अनफिया, यानी बाज़ वो चीज़ें होती हैं जो नाक के ज़रिए सूंघी जाती हैं, अगर फ़कत उसमें बू है और इंसान उसे लंबी और गहरी सांसों के साथ खींच रहा है तो इंसान के लिए ये फ़ेल मकरूह है। खुशबूदार घास, जड़ी और बूटी का सूंघना, औरत का पानी में बैठना, किसी शयाफ चीज़ का इस्तेमाल करना मखसूस जगह पर, या अपने लिबास को पानी से तर करना, दांत का निकलवाना, गीली लकड़ी से मिसवाक करना, बग़ैर किसी वजह किसी सयाल चीज़ से कुल्ली करना, बेवजह बैठे हुए मुँह में पानी डाल रहे हैं, कुल्ली कर रहे हैं, हालत सौम में ये भी मकरूह है। और आखिरी चीज़, अपनी जौजा के साथ जिनसी तहरीक आमेज़ हरकत करना। ये वो 10 चीज़ें हैं जो हालत सौम में सायम और रोज़ेदार के लिए मकरूह हैं। हम खुदावंदे मुताल से दुआ करते हैं कि जिस तरीक़े से वो हमें वाजिबात पर अमल करने की तौफीक देता है और हराम चीज़ों से बचने की तौफीक देता है, इसी तरीक़े से हम सबको मुस्तहबात पर अमल करने की तौफीक दे और मकरूहात से बचने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।
خوش آمدید ناظرین، پروگرام مہمان خدا میں ہماری گفتگو چل رہی ہے ماہ مبارک اور انسان کی زندگی میں نظم تب۔ جی قبلہ، کیونکہ وقت ہمارے ساتھ بہت محدود ہے، بہرحال آپ نے بہت اچھی گفتگو کی، نظم و ضبط کی اور کس طرح ماہ مبارک جو ہے وہ انسان کو نظم و ضبط کی دعوت دیتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ کیا پیغام جو ہے وہ ناظرین کو دینا چاہیں گے۔
ناظرین خود منظم ہیں اور خود ان کے اندر ڈسپلن ہے، خود اس پروگرام سے جو کہ ماہ مبارک کا پروردگار نے رکھا ہے، وہ خود محسوس کر رہے ہیں کہ ان کی روح کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے۔ اس میں ایک چیز اہم یہ کہ اگر ہم اس کی طرف توجہ رکھیں کہ خود یہ ایک ماہ مبارک ایسا مہینہ نہ ہو کہ جو آیا اور گزر گیا، کہ ایک مہینے میں تو ٹھیک ہے کہ پروردگار نے ایک طرح سے ڈنڈے کے زور پہ کہا کہ بھائی یہ 30 دن تمہیں ایسا کرنا، اور نہیں کیا تو سخت اس کے لیے کفارہ بھی رکھا ہوا ہے، تو مجبوراً ہم نے سب کچھ اس طرح سے انجام دیا جس طرح سے خدا نے چاہا، اور اس کے بعد پھر وہی حال ہو گیا کہ جو دیگر ایام میں تھا۔ اگر اس کو ہم بچا کے لے کے آگے تک لے کے جا سکیں، اور یہ پروردگار نے جو کیپیسٹی ہمارے اندر پیدا کی ہے کہ ہم نظم و ضبط کے ساتھ اس کی بندگی کی راہ میں آگے بڑھ سکتے ہیں، ہر رکاوٹ کو توڑتے ہوئے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں پروردگار کی راہ میں، اگر اسی کو باقی رکھیں اور آخر تک لے کے جائیں، تو یقیناً ہم اس جزا کے حقدار قرار پا سکتے ہیں کہ جو پروردگار متعال نے عید کے طور پر رکھی ہے، کہ اس کے بعد جو ماہ مبارک جو گزر جائے گا تو اس کے بعد جو دن آئے گا وہ تمہارے لیے عید ہے۔ کیوں عید ہے؟ اس لیے کہ گویا تم پہلے اس حالت پہ پلٹ گئے ہو کہ جیسے تم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، یعنی کوئی گناہ نہیں تھا، تم نے کسی کا حق نہیں مارا ہوا تھا۔
بہت شکریہ قبلہ، انشاءاللہ گفتگو کو اگر توفیق ہو سکی تو آئندہ پروگرام میں جاری رکھیں گے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ انسان کی زندگی کا ظاہری نظم انسان کے باطن کے اندر بھی نظم پیدا کر دیتا ہے۔ آج امت مسلمہ کو بھی ایک نظم کی ضرورت ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کائنات کے نظم سے فائدہ اٹھائیں اور منظم ہو جائیں تو ہمیں اپنی صفوں میں بھی نظم پیدا کرنا پڑے گا۔ اسی پیغام کے ساتھ کہ ہم آپس میں اتحاد اور محبت کی فضا کو با نظم ہو کر قائم کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔